بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قرآن کریم کے جو اہم مضامین ہیں، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کا خلاصہ تین چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی. یا بعضوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور آخرت. اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اللہ کے پیغمبروں کا ذکر بھی ضمناً آ ہی جاتا ہے، اور دوسری چیز ہے مخلوق کے ساتھ ہمدردی، اور پھر آخرت. وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کا حصہ ہے، تو ہم اس کو تین عنوان کر لیں، دو کر لیں، چار کر لیں. بہرحال یہ خلاصہ ہے قرآن کریم کے مضامین کا. ان آیات میں افمن وعدناہ وعدا حسنا، اگرچہ بعضوں نے تفصیلی خلاصہ جو کیا ہے وہ الگ ہے، وہ آٹھ حصوں میں تقسیم کیا ہے، ہم یہاں پر بہرحال جو آگے آیات ہیں میں اس لحاظ سے تمہید کے طور پر یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اگلی آیات میں کیا ذکر چل رہا ہے. اگر آئندہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ یہ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں تم لوگ کیوں آئے ہو، اور دو قسم کے لوگ ہیں. اگر ان میں بھی لوگوں کی تقسیم کی جائے تو دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو اللہ کے فرما بردار یا نافرمان. ان میں پھر اقسام ہیں، فرما برداروں کی اقسام، نافرمانوں کی اقسام، لیکن اصل کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں: یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے اعلیٰ درجے کے مؤمنین اور صلحاء، یا نافرمانی کرنے والے مشرکین اور کفار. دو قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، دونوں میں تقابل، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، اور تم کون سی قسم میں بننا چاہتے ہو. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا. دیکھو، دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ شخص ہے، وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی نیک شخص ہے، تو اس سے وعدہ ہے کہ دیکھو تم نیکی کرتے رہو، اس کا بدلہ اچھا ہے، آخرت میں جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے. وعدا حسنا، افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، فہو لاقیہ، اس وعدے کو، یعنی وعدے کی چیز جنت اور اللہ کی رضا وغیرہ، اس وعدے کو، لاقی ہی، ہا کی ضمیر جو ہے وہ اس سے مراد وہ وعدہ ہے، فہو لاقی ہی، وہ وعدے والی چیز اس کو ملنے والی ہے، وہ وعدہ کی ہوئی چیز اسے ملنے والی ہے اور یقیناً ملے گی. ایک یہ شخص ہے جس کے لیے اچھا وعدہ ہے اور اس کو وہ چیز ملنے والی ہے. دوسرا، کمم متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا، کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی میں کچھ فائدہ اور راحت کے اسباب وغیرہ دے رکھے ہوں. ثم ہو یوم القیامت من المحضرین، پھر قیامت کے روز یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو گرفتار کر کے اور پکڑ کر لائے جائیں گے، جیسے مجرم ہوا کرتے ہیں، مجرمین کی طرح ان کو پکڑ کے اور گرفتار کر کے لایا جائے گا. یہاں پر غور کرنے کی بات ہے. جیسے میں نے بتایا کہ دو قسم کے لوگ بیان کر دیے گئے, ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے, ان کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے, وعدہ بھی ایسا جو ضرور پورا ہو کر رہے گا, فہو لاقیہ, وہ ضرور اس وعدے کی چیز تک پہنچنے والا ہے. اور دوسرا کہنا چاہیے تھا دوسرے وہ لوگ جو نافرمان ہیں. ظاہر ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے اچھا وعدہ کیا ہے, اور دوسرا وہ شخص جس سے سزا کا وعدہ کیا ہے, جس سے سزا دینے کا وعدہ کیا ہے. دو قسم کے لوگ ہوں گے, اچھا وعدہ یا سزا کا وعدہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے انداز جو اختیار فرمایا اس میں بھی سبق ہے. یہ بہت سی باتیں قرآن کریم کی ایسی ہوتی ہیں, جو انداز ہوتا ہے اس سے سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو مشرک اور کافر ہے, یا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے سزا کا وعدہ ہے. نہیں, کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا, اللہ کا فرما بردار بندہ جس نے نیکیاں کی ہیں, اچھے اعمال کیے ہیں, کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو دنیا میں ہم نے مال و متاع اور فائدے کی چیزیں دے رکھی ہوں؟ عجیب انداز ہے. کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ اچھی چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں. لیکن مقصد یہاں پر آیت کا یہ ہے کہ عام طور پر انسان دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی نعمتیں جب اس کے لیے زائد ہوتی ہیں, تو دنیا کی نعمتوں کی زیادتی کی بنا پر اور دنیا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت کے اسباب اور مال و متاع زیادہ ہونے کی بنا پر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے, اور اس کا بہت سی مرتبہ نتیجہ کفر و شرک بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر تقابل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, دیکھو دنیا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, دنیا زیادہ کمانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, دنیا میں زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کہ اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو یہی چیز اللہ سے دور لے جاتی ہے, اور عموماً ایسا ہوتا ہے. اور یہ باتیں پہلے بھی بار بار آ چکی ہیں, وہی بات اللہ تعالیٰ اس انداز سے بتا رہے ہیں. یہ بات پہلے کئی مرتبہ آئی ہے, اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے بنیادی اسباب جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے دو ہیں. ایک, دنیا میں زیادہ راحت و آرام, اور یعنی دنیا کی کثرت, چاہے عزت ہو شہرت ہو, دنیا کی کثرت دنیا میں راحت و آرام کے اسباب. اور دوسرا, برا ماحول. عام طور پہ یہ بڑے سبب جو ہوتے ہیں اللہ سے دوری کے وہ یہ ہوتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس ایک سبب کو خاص طور سے بیان فرمایا, کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا. تو ایک مؤمن ہے جس سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے, کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا, کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی میں کچھ فائدہ اور مال و متاع, متاع کہا جاتا ہے وہ چیز جس سے انسان دنیا میں عارضی طور پر فائدہ اٹھا لے, پھر ختم, اس کا نفع بس عارضی ہوتا ہے. ایک قصہ ہے, پتہ نہیں کتنا صحیح ہے, لفظ متاع کے بارے میں مشہور ہے, کتنا صحیح ہے پتہ نہیں. ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت ہو, سکتا ہے کہ کسی نے بنایا ہو, لیکن بہرحال بعض ایسے قصے ہوتے ہیں جس سے بعض باتیں کام کی مل جاتی ہیں. ایک شخص تھا, اسے یہ تلاش ہوئی کہ لفظ متاع کی اصل کیا ہے. متاع تو فائدہ, تو فائدے کی چیز, لفظ متاع کیا ہے, عرب کے لوگ اصل میں لفظ متاع کس معنی میں کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. لفظ متاع کی تحقیق اس کو کرنی تھی, لفظ رقیم کی طرح اس کو تحقیق کرنی تھی, اور لفظ تبارک کی تحقیق کرنی تھی. تین الفاظ اب وہ تلاش میں نکلا کہ کہیں دیہات میں جائے, اس لیے کہ دیہات کے لوگوں کی عربی جو ہوتی ہے زبان وہ اصل ہوتی ہے, چونکہ شہری لوگ وہاں نہیں آتے, مسافرین کی قلت ہوتی ہے, تو ان کی زبان اصل زبان باقی رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلانے کے لیے بنی سعد میں بھیجا گیا تھا مکہ مکرمہ سے, کتنا دور اس زمانے کے لحاظ سے, ابھی بھی دور ہے, طائف سے آگے جائیں اور وہاں سے بھی دور, یعنی مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ ہے تقریباً, تو اس زمانے کے لحاظ سے تو بہت دور ہو گیا. حلیمہ سعدیہ جہاں پر ہوا کرتی تھیں رضی اللہ عنہا, تو اب وہاں بھیجا گیا, وہاں کی زبان اصل تھی, وہاں کی فصاحت و بلاغت اس زمانے میں اچھی اور معروف تھی, تو وہاں بھیجا گیا اور بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا، اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پائی. ابھی بھی کچھ آثار وہاں پر باقی ہیں، لیکن تاریخی باتیں ہیں، ظاہر ہے یقیناً کچھ نہیں کہا جا سکتا. کچھ آثار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس علاقے میں رہتے تھے، کہاں آپ کا شق صدر ہوا تھا، سینہ چاک کیا گیا تھا، دل دھویا گیا تھا، وہ سب بچپن کا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ وہیں بنی سعد میں، حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں. تو بہرحال اس زمانے میں دستور تھا. تو یہ شخص بہرحال میں قصے میں سے کہیں اور چلے گیا، یہ شخص تلاش میں نکلا کہ تین الفاظ کے معنی مجھے کہیں مل جائیں کہ یہ لوگ عرب کے جو اصل عرب ہیں وہ کس معنی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. نکلا دیہات، دیکھا ایک جگہ دیہات میں ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا ہے، کچھ لوگ ہیں دیہاتی لوگ، خالص عربی زبان بول رہے ہیں. چھپ گیا کہ ان کی باتیں تو میں ذرا سنوں کہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس نے دیکھا لوگ مصروف ہیں، اپنے اپنے کاموں میں ہیں. ایک کتا آیا، اور کتا آیا مکان کے اندر گیا، اور مکان میں گیا کوئی گندا کپڑا پڑا ہوا تھا صفائی کا، وہ اس نے منہ میں لیا، منہ میں اٹھا کے، وہ پہاڑ تھا، پہاڑی علاقہ ذرا اونچا تھا، وہاں اوپر چلا گیا. کوئی شخص تلاش کرنے آیا، او کپڑا کہاں گیا، کپڑا کہاں گیا. تو کسی نے جواب میں کہا، جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارك الجبل. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ شبہ یہ ہے کہ ایک ہی جملے میں، ایک ہی شخص کی ایک ہی بات کے اندر تینوں الفاظ جس کی تحقیق مطلوب تھی وہ مل گئے، ایسا لگتا ہے کہ بناوٹی قصہ ہے. لیکن بہرحال اس سے ایک لفظ کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. جاء الرقیم، کتا آیا، کتے کے لیے لفظ رقیم استعمال کیا. اخذ المتاع، متاع کے معنی سمجھ میں آ گیا کہ متاع کیا چیز ہے، صفائی کا کپڑا، ضرورت کے وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے، انسان ضرورت کے وقت اس کو استعمال کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کو پھینک دے گا. صفائی کے لیے انسان کو کپڑا رکھنا پڑتا ہے، لیکن صفائی کی حد تک بس رکھ، صفائی کی اور رکھ دیا. دنیا بھی ایسی چیز ہے کہ بس ضرورت کی حد تک اس کو ضرورت میں استعمال کیا اور چھوڑ دیا، یعنی کہ اس کی محبت دل میں گھسا کے انسان بیٹھ جائے. صفائی کے کپڑا اور گندا کپڑا اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی، لیکن اس کو رکھتا ضرور ہے انسان. اسی طرح دنیا انسان رکھے لیکن محبت دل میں نہ ہو. جاء الرقیم واخذ المتاع، اس نے وہ کپڑا لیا صفائی کا، وہ تبارک الجبل، پہاڑ کے اوپر چل گیا. تو پہاڑ پہ چڑھ جانے کے لیے لفظ تبارک استعمال کیا. بہرحال یہ ایک قصہ تھا، میں تو لفظ متاع کے معنی بتانا چاہ رہا تھا کہ کم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے دنیوی زندگی میں ہم نے کچھ مال و متاع اور راحت کے اسباب دے رکھے ہوں، پھر قیامت کے روز اس کو کیا فائدہ ہوگا ان چیزوں کا، اس کی محبت دل میں بٹھا رکھی تھی، قیامت کے روز و مجرموں میں شامل ہو کر محضرین، گرفتار کیا ہوا، پکڑا ہوا، جیسے مجرم قیدیوں کو لایا جاتا ہے تو اس طرح وہ گرفتار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. یاد کرو جس روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکاریں گے، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کریں گے، کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے. چونکہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کا شریک ہے، یہ بت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، خدائی میں شریک ہیں، یہ کم کام کرنے میں شریک ہیں، شریک قرار دیتے ہیں. تو مشرکین چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ وہ صرف شیاطین کی بات مان کر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہشات وغیرہ کے پیچھے چلتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے الحمدللہ، اگر کسی کو، یعنی ہم سب کے ذہن میں اگر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ متاع کی حقیقت کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے، واقعی وہ اس قصے سے ایک حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا کو کس طرح سمجھنا چاہیے. خیر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ سوال کریں گے، این شرکائی، کہاں ہیں جو میرے ساتھ شریک تھے خدائی میں، ابھی تو صرف میری بادشاہت، میری حکومت تمہیں نظر آتی ہے، لاؤ کوئی ہے جو میرے ساتھ شریک ہے. این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں خدائی میں؟ قال الذین حق علیہم القول, تو جو شیاطین ہوں گے جن کے بارے میں عذاب طے ہو چکا ہے کہ عذاب ملنے والا ہے, ان کو بھی پتہ ہے ابلیس ہے, شیاطین ہیں. قال الذین حق علیہم القول, حق علیہم القول کے معنی جن کے بارے میں بات طے ہو چکی ہے یعنی عذاب دینے کی, تو جن کے بارے میں یہ بات طے ہو چکی کہ ان کو عذاب ہوگا, وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا, وہ کہیں گے اے پروردگار, یعنی اس سے پہلے کہ مشرکین یہ کہیں کہ یہ شیاطین ہیں, یہ ہیں جو اصل مجرم ہیں, شیاطین پہلے جواب دے دیں گے, یا اللہ ہم پہلے ایک بات بتا دیں, یہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم ان کے مقتدا ہیں, ہماری بات مانیں گے, ہمارے موافق چلیں گے, پہلے ہم اپنی بات بتا دیں, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا, ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا, ہم مانتے ہیں ہم نے ان کو گمراہ کیا, ہم مانتے ہیں, لیکن کہیں یہ ایسا نہ کریں, ہؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا, کہیں یہ ایسا نہ کہیں کہ پورا پورا ان کی گمراہی کے قصور ہمارے اوپر ڈال دیں, ہمارے سر پہ ڈال دیں. پروردگار اغویناہم کما غوینا, ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم گمراہ ہوئے تھے تو ہم مجرم ہیں, یہ تو ہم مانتے ہیں, یہ گمراہ ہوئے بھی مجرم ہیں. ہر شخص جو گمراہ ہوتا ہے, غلط راستے پر چلتا ہے, وہ اپنا ذمہ دار ہے, کیوں دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے کیا کیا؟ یا اللہ ہم خود گمراہ ہوئے, ہم نے دوسروں کی بات مانی لیکن اپنے اختیار سے مانی, کسی نے زبردستی ہمیں کفر میں اور شرک میں مبتلا نہیں کیا تھا, ہم تو خود اپنے, ہم نے صحیح اور غلط راستے کو پہچانا تھا, انبیاء کی تعلیمات ہم تک آئی تھیں, ہم نے اپنے شوق سے غلط راستہ اختیار کیا. ان لوگوں نے بھی, ہم نے ان کو غلط راستہ بتایا, انہوں نے اپنے شوق اور اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کیا ہے, ہم نے مجبور نہیں کیا تھا, ہمارے ان پر کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی, ہم نے صرف کوشش کی, انہوں نے ہماری کوشش کے مقابلے میں ہاں کہہ دیا, ہم نے ان کو سمجھایا, انہوں نے ہماری بات مان لی, انبیاء کی بات ماننے کے بجائے ہماری بات مان لی, قصور ان کا ہے, ہمارا قصور نہیں ہے. ربنا, جیسے قرآن میں دوسری جگہ اس کا ذکر ملتا ہے, وقال الشیطان لما قضی الامر, شیطان کہے گا قیامت کے روز, وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ تعالی نے تم سے وعدہ کیا تھا جو وعدہ حق تھا, ووعدتکم, میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ خلاف ہی کی, میں صاف صاف کہتا ہوں, قرآن نے خاص صاف اس کو ذکر کیا ہے, وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر ہے, اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا, بس اتنا تھا کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات قبول کر لی, اتنا ہی تھا. تو یہاں پر قیامت کے روز شیاطین کہیں گے کہ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا, پروردگار یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ایک بات ہمارے طرف سے, یہ ہماری طرف سے بات بھی ایک ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اغویناہم, ہم نے ان کو گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے, ہم اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے, ان کو بھی اسی طرح ہم نے ان کو اختیار دیا تھا, زبردستی نہیں کی تھی ان پر. تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون, اور یہ بات تو ہم صاف صاف آپ سے, اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم آپ سے بتاتے ہیں اور ہم برات ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری آپ کے سامنے یہ برات پیش کرتے ہیں کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, یہ نہیں کہ ہم ان کے معبود تھے, ہم ان کے خدا تھے, نہیں نہیں, یہ اپنے نفس کی بات مانتے تھے اور اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے تھے, ہم ان کے خدا نہیں تھے. ما کانوا ایانا یعبدون, یہ تو ہو گیا شیاطین کی طرف سے, شیاطین کہیں گے ہم تو ان سے بے تعلق ہیں, ہم نے تو ان کو صرف کہا, انہوں نے ہماری بات مان لی, قصور ان کا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے, مشرکین سے, اچھا اب تم بتاؤ تمہارے پاس اب کیا رہ جاتا ہے بولنے کا. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ, اللہ تعالیٰ اب ان سے کہے گا اچھا بلاؤ, کہاں ہیں تمہارے دوسرے خدا جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے, بلاؤ, پکارو شیاطین کو, بتوں کو, جن کو پکارنا ہے پکارو, وہ تو پہلے ہی سن چکے ہوں گے کہ ان شیاطین نے کیا کہا ہے, لیکن ظاہر ہے اب مجبوری ہے, کوشش تو کر لیں, اخیری کوشش ہے. فدعوہم, وہ پکاریں گے, پکاریں گے کہ دیکھو او شیاطین کی جماعت، ہم نے تمہاری بات مانی تھی، ہم نے تمہاری اطاعت کی تھی، ہم تو تمہیں اپنا بڑا مانتے تھے، اب کچھ تو ساتھ دے دو ہمارا. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں دے گا. وہاں کس کو جواب دینا ہے، کون اس کا ساتھ دے گا؟ جو مجرم ہے وہ خود اپنا معاملہ صاف کرنا چاہ رہے ہوں گے اور اپنی سزا سے ڈر رہے ہوں گے، دوسروں کا کہاں ساتھ دیں گے. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، ان شیاطین کی طرف سے، مجرمین کی طرف سے ان کو کوئی جواب نہ ملے گا. وَرَأَوُ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، اور سب کے سب عذاب کو دیکھ لیں گے، عذاب سامنے ہوگا. لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش کہ یہ لوگ ہدایت قبول کر لیتے. ابھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی قرآن ہر چیز بتا رہا ہے. لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، اچھا ہوتا کہ یہ ہدایت کو قبول کر لیتے تاکہ آخرت میں ان کو اس طرح کی بے عزتی اور ذلت میں اور رسوائی میں نہ جانا پڑتا. لیکن انہوں نے حق بات قبول نہیں کی، انبیاء کی تعلیمات کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، اور ظلم کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، اور کفر و شرک میں مبتلا ہوتے رہے، کفر و شرک اختیار کرتے رہے. لو انہم کانوا یہتدون، تو اس لیے پریشانی میں مبتلا ہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن، اور اس دن کو یاد کیجئے جس روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکاریں گے. فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، یہ مراد اس سے اصل تو مشرکین ہے جن کی بات چل رہی ہے پیچھے. تو مشرکین سے اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے روز سوال کریں گے. سوال کیا ہوگا؟ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پیغمبروں کو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، انبیاء کی دعوت تم تک پہنچی تھی، یہ بات تو مجھے معلوم ہے کہ پہنچ گئی تھی اور یہ ثابت ہو چکا ہے. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پہلے تو وہ انکار کریں گے، مَا جَانَا مِن بَشَرٍ وَلَا نَذِيرٍ، ہمارے پاس کوئی پیغمبر آئے نہیں. لیکن ظاہر ہے انکار کتنا کریں گے، گواہوں سے ثابت ہو جائے گا کہ انبیاء آئے تھے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ کہاں چلے گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ سچ جانتے ہیں لیکن پھر بھی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. جب گواہی مل جائے گی کہ ہاں انبیاء پہنچے تھے، بات پہنچائی تھی، اب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی؟ بات مانتے تو کفر و شرک میں مبتلا کیسے ہوئے؟ کفر و شرک اختیار کیا، اس کا مطلب ہے تم نے بات نہیں مانی، کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. عَمِيَتْ، عَمَى کے معنی ہوتے ہیں اندھا ہونا. تو عمیت علیہم الانباء یومئذ، اس روز ہر قسم کی باتیں یعنی بہانے، جوابات، ہر قسم کے جواب ان کے ذہن سے ختم ہو جائیں گے. اب کوئی جواب باقی نہیں رہا، اب کوئی ان کے ذہن میں کوئی بات ہے ہی نہیں کہ اچھا اب کیا بہانہ کر سکتے ہیں اور کیا عذر پیش کر سکتے ہیں. تمام اعذار ختم ہو جائیں گے، اور اس حد تک معاملہ پہنچ جائے گا کہ فہم لا یتساءلون، خود سوچنے سے قاصر ہیں کہ کوئی بہانہ تلاش کر سکیں، اور ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے اب پوچھنے کا کیا باقی رہا. اب تو بالکل سب کچھ ثابت ہو چکا، ہمارا جرم ثابت ہو چکا، سزا کا فیصلہ ہو چکا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فعمیت علیہم الانباء یومئذ، ہر قسم کے بہانے اور اعذار ان سے ختم ہو جائیں گے اس روز، اور آپس میں ایک دوسرے سے اس وقت وہ سوال بھی نہ کر سکیں گے کہ کیا پوچھیں. اس لیے کہ سوال اس وقت ہوتا ہے اچھا تم مجھے بتاؤ کیا جواب دوں، کسی کو کوئی جواب معلوم ہے میں جواب دے دوں. لیکن ظاہر ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، تو اب کوئی کسی سے سوال نہ کرے گا، سب خاموش، اپنے مجرم ہونے کا ظاہر اقرار کرنا پڑے گا. فَأَمَّا مَنْ تَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ابھی تمہارے پاس دنیا میں موقع ہے. ٹھیک ہے، ہم پیچھے والی آیات میں مؤمنین، جو کامل مؤمنین ہیں ان کا، اور جو مشرکین ہیں ان کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے پہلے بھی بار بار ہم نے پڑھا ہے قرآن کریم میں کہ ہم یہ دو قسمیں تو پڑھتے ہیں، لیکن جہاں مجرموں کا ذکر ملتا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم دونوں میں سے کون سی قسم میں شامل ہیں. اعلیٰ درجہ کے مؤمنین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما دیں، لیکن ہم اعلیٰ درجہ کے مؤمنین میں شامل تو نہیں ہیں، ہمارے اعمال ان کی طرح نہیں ہیں، ہماری زندگیاں ان کی طرح نہیں ہیں، جو قرآن و حدیث کے مطالبات ہیں پورے پورے ہم ان پر نہیں اتر سکتے، کوشش کر رہے ہیں، چاہتے ہیں لیکن پورے پورے اتر نہیں سک رہے ہیں، تو ہم پہلی قسم میں شامل اپنے آپ کو کر نہیں سکتے. اور الحمدللہ دوسری قسم میں بھی شامل نہیں ہیں، لیکن کسی درجے میں دوسری قسم والی چیزیں ہمارے اندر پائی تو جاتی ہیں، کبھی کبھی نافرمانی ہو جاتی ہے ہم سے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے ہم سے، وہ سب باتیں تو ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب غلطیاں ہوتی ہیں تو اما من تابا، بہرحال جو توبہ کرتا ہے، آمن ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا نیک اعمال کرتے رہتا ہے۔ عاملہ کا ترجمہ جب بھی قرآن میں آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اس میں یعنی قرآن و احادیث کی دوسری آیات اور احادیث کو دیکھتے ہوئے ہم ترجمہ کریں گے دوام کے معنی، اور نیک اعمال کرتے رہے۔ تو جس شخص نے توبہ کی، ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کرتا رہا، ایک مرتبہ کر لینا تو ظاہر ہے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ابتدائی نجات کے لیے۔ تو جس شخص نے توبہ کر لی، ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کی زندگی گزاری، نیک اعمال کرتا رہا، تو اب ایسا شخص فعسى ان یکون من المفلحین، امید ہے کہ یہ فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا، امید ہے۔ اس لیے کہ نیک اعمال کر لیے، توبہ کر لی، ایمان قبول کیا، نیک اعمال کرتا رہا، ابھی باقی ہے نا، باقی ہے اللہ کی طرف سے قبولیت، اور اسی حالت پر قبولیت اور عمل صالح کی حالت میں موت، خاتمہ بالخیر جس کو کہا جاتا ہے، ابھی وہ باقی ہے۔ تو اس لیے عسى، امید، یقین نہیں کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں انسان کو کس کو یقین ہے اپنی حالت کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ شخص امید رکھے اللہ سے، امید رکھے، اور ہم سب کے لیے حکم ہے کہ دیکھو اللہ سے اچھی امید رکھو۔ دونوں چیزیں ہیں جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے، دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان چلتا رہے۔ تو امید ہے کہ ایسے لوگ فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرۃ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ بات یہ چل رہی ہے کہ خدا ایک ہی ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے، معبود حقیقی وہ ایک ہی ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ کیوں وہ معبود ہے؟ اس کی ایک وجہ، وربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے، یختار کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، اس لحاظ سے یہاں دو تفسیریں ہوں گی۔ ایک ترجمے کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور یختارو، اور جو جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، اچھا یہ تمہیں کرنا ہے، یہ تمہیں کرنا ہے۔ یہ ایک ترجمہ ہے اس کا، جس کا مطلب کیا ہوا، پیدا کرنے وغیرہ کا تعلق کس کو، اس کا ہم لفظ جب استعمال کرتے ہیں اصطلاحی زبان میں تو ہم کہتے ہیں کہ تکوین، تکوین، اس کا ہونا، یہ بنانا، یہ کرنا، یا آخرت میں یہ ہوگا، جو بھی کرنا، پیدا کرنا وغیرہ، یہ تمام احکام علم تکوین کہا جاتا ہے۔ تو تکوینات کا اختیار، پیدا کرنے کا، مارنے کا وغیرہ، تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہوا، وہی معبود حقیقی ہوا، ایک بات۔ ویختار، حکم دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرنا جائز یا ناجائز، یہ فرض ہے یا واجب ہے، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ ویختار، اس کو کہا جاتا ہے تشریع۔ تو تمام تکوینی امور اللہ کے اختیار میں ہیں، تمام تشریعی امور اللہ کے اختیار میں ہیں، اور کوئی ہے جو ایسا کام کر سکتا ہو جس کے اختیار میں سب کچھ ہو؟ جب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری تفسیر، وربک یخلق ما یشاء ویختار، آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہو گئی، تکوین۔ لیکن دوسری چیز، یختار کے معنی یہ نہیں کہ حکم دیتا ہے جس چیز کو پسند، جو چیز پسند کرتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے، یعنی تشریع، بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور ان پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے یختارو، منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا شریعت کا اصول ہے، پہلی تفسیر کے لحاظ سے بھی ایک اہم اصول معلوم ہوا، لیکن دوسری تفسیر کے لحاظ سے ایک بہت بڑا شریعت کا اصول ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن اس سلسلے میں واضح صاف ہو جائیں، ذہنوں میں اچھی طرح اس کی وضاحت آ جائے۔ اس کے معنی کیا؟ پہلے تو اس معنی میں ہم جاتے ہیں، پھر ذرا اس سے ہمیں ذرا احکام سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالی یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ مثلا ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا 7 آسمان 7 زمینیں۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس کی مرضی تھی 7 آسمان بنانا، بنا دیا۔ اس کی مرضی تھی 7 زمینیں بنانا، ان کو بنا دیا۔ وہ یختار، ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں سے اللہ تعالی نے منتخب کر لیا، فضیلت دے دی کسی ایک کو۔ وہ کیا؟ 7ویں آسمان کو فضیلت دی تمام آسمانوں پر، اور 7ویں زمین کو فضیلت دی تمام زمینوں پر۔ 7ویں زمین یہ عام انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور سب سے نیچے والی جو زمین ہے، یعنی سب سے اوپر والی جو زمین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ میرا مقصد ہے، سب سے اوپر والی زمین کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اور سب سے نیچے جو زمین ہے، اگر نیچائی کی طرف دیکھیں تو 7ویں زمین نیچائی کی طرف، تو سب سے نیچے جو زمین ہے وہ سجین، قید کی جگہ ہے۔ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اوپر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، سب سے اوپر والے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اس کے اوپر عرش کو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ آسمانوں میں 7ویں آسمان کو فضیلت دی۔ یخلق ما یشاء و یختار، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے فضیلت دے دے۔ اسی طرح فرشتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، کتنے فرشتے، کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یا جن کو اللہ نے بتایا ہو۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش کو ایک خاص مقام دیا، لیکن 4 فرشتے تو خاص ہو گئے۔ وہ کون؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور اسی طرح روزی کا فرشتہ عزرائیل کے نام سے جو مشہور ہیں، موت کا فرشتہ جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اور عزرائیل موت کا فرشتہ، اسرافیل روح وہ سور پھونکنے والے، یہ خاص 4 فرشتے مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ ہم اگر فرشتوں سے آگے ہٹ کر ہم انسانوں میں جائیں، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، انسانوں کی بڑی تعداد ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی تمام جان عقل والوں میں اللہ تعالیٰ نے، انسان، جنات، ملائکہ، ان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خاص مقام دیا، اشرف المخلوقات۔ پھر ان اشرف المخلوقات اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو خاص مقام دیا، جن کو چاہتا ہے معزز اور مکرم فرما دے، اختار۔ ان انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے پھر رسولوں کو منتخب فرمایا، انبیاء کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ، پھر رسولوں کی تعداد ان سے کم، تقریباً 313، واللہ اعلم۔ پھر ان سے، ان رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تو اولو العزم 5 پیغمبروں کو خاص مقام دیا، اور ان 5 میں اللہ تعالیٰ نے 2 کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو خاص مقام دیا، اور ان میں بھی سب سے اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے پیدا کرے، جو چیز چاہے پیدا کرے، اور ان میں سے جس کو چاہے فضیلت دے دے۔ دن پیدا فرمائے، ان دنوں میں پورے سال ہیں، پورے سال کے دن ہیں، تو تمام مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو ایک خاص فضیلت دی، ذوالحجہ کو خاص فضیلت دی۔ حج کرنا ہے تو ذوالحجہ ہی میں کرنا ہے، اور سال کے دنوں میں وہاں جائے گا تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو فضیلت دی، راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو فضیلت دی۔ یہ مثالیں ہیں، ظاہر ہے چلتے رہیں گے تو چلتے ہی رہیں گے، یہ تو بہت مثالیں ہیں۔ یہ حاصل یہ ہے کہ شریعت کا ایک بہت بڑا اصول معلوم ہوا کہ یہ پورا اختیار صرف اللہ کو ہے، کہ پیدا کرنا اللہ کو اختیار، سب مانتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی اور خالق، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، خالق صرف اللہ ہے۔ باقی لوگ بناتے ہیں ادھر کے ادھر چیزیں جوڑ جوڑ کے بنا لیتے ہیں، اس کو صنعت کہا جاتا ہے، خلقت نہیں کہا جاتا۔ تو جس طرح یہ ہم مانتے ہیں کہ پیدا کرنے کے اختیار صرف اللہ کو ہے، تو یہ بھی ہمیں ماننا ہوگا کہ فضیلت دینے کے اختیار صرف اللہ کو ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ اصول سمجھ میں آ گیا، تو اب یہ بات آگے ہم اس سے احکام نکال سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اور تاریخ، اس دن عید منانا، عید میلاد النبی، قرآن سے اگر ثابت نہیں ہے، حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے، تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا تو اس کی فضیلت ہوتی، نہیں ہے تو اس کی فضیلت نہیں ہے. ربک یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور یختار، فضیلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر فضیلت نہیں دی، ہوتی فضیلت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل فرماتے، امت کو تعلیم فرماتے، صحابہ اس پر عمل فرماتے، نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی فضیلت کا دن نہیں ہے. ہاں، خاص دن ہے ہمارے لیے، پیر کا دن خاص دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، خاص دن ہے. لیکن اس دن اس سے زیادہ کوئی چیز، اس سے آگے بڑھ کر اس کو عید میلاد النبی وغیرہ اور ربیع الاول کے مہینہ اور اس میں فلانی تاریخ، جبکہ شریعت میں اس کی وہ تاریخ محفوظ ہی نہیں رکھی گئی من جانب اللہ کہ پتہ ہو، یقیناً پتہ ہی نہیں. ابھی تک مورخین میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے کہ وہ دن فضیلت کا تھا نہیں. 27 رجب کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، لیکن 27 رجب وہ لیلۃ المعراج، یہ بھی یقیناً معلوم نہیں کہ معراج رجب میں ہوئی تھی یا کسی اور مہینے میں، کون سے دن ہوئی تھی، کون سی تاریخ کو ہوئی تھی، کسی کو معلوم نہیں ہے. اختلافی بات ہے. فضیلت ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ دن مقرر فرماتے، امت میں محفوظ رہتا، صحابہ اس پر اس کی فضیلت و اس فضیلت کے مطابق عمل فرماتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. بہرحال یہ ایک اہم اصول ہمارے سامنے آ جاتا ہے. وربک یخلق ما یشاء و یختار. ظہر کی 4 رکعت فرض، تو 4 رکعت ہی فرض پڑھنی ہے. ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہم آج 5 رکعت پڑھ لیتے ہیں، ہم آج 6 پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. وربک یخلق ما یشاء و یختار. لوگ بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، زائد عمل کر لیا، عید میلاد النبی منا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو کیا غلط کام کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سیرت کا تذکرہ، سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے. لیکن انسان کوئی کام کرتا ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے، اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک فضیلت کی چیز ہے، فضیلت دینا اللہ تعالیٰ کو اختیار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت نہیں دی، ہم اپنی طرف سے دین میں اضافہ کریں، یہ درست نہیں ہے. ہاں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں جلسے وغیرہ ہوتے ہیں کہ اچھا فلانا جلسہ ختم قرآن ہے، لیکن یہ نہیں کہ اچھا اس کی یہ فضیلت ہے اور جو شامل نہیں ہوتا تو اچھا وہ دین سے دور ہے، ایسی بات نہیں ہے. کوئی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ جمع ہوں گے، بچے کا قرآن ختم ہوگا، دعا ہو جائے گی، شامل ہونا ہے تو ہو جاؤ. اور اسی شہر کے کتنے لوگ ہیں جو ہاں شامل نہیں ہوتے، کوئی ان کو برا بھی نہیں سمجھتا، یہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں یہ سمجھا جائے کہ اچھا جو شامل نہیں ہوتا، اچھا یہ غلط کام کر رہا ہے، شامل ہونے والے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، ہاں یہاں پر اب مسئلہ غلط ہو گیا، اب ہم نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا، یہ درست نہیں ہے. بہرحال چونکہ ایک بہت بڑا اصول تھا، اس لیے میں نے بتا دیا کہ یہ اس آیت کے ماتحت یہ اصول بیان کیا گیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے معرف القرآن میں بھی مل جائے گا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ یہ اس اصول کو سمجھایا ہے انہوں نے. بہرحال اس کا میں نے جو ضروری وضاحت تھی وہ میں نے کر دی. وربک یخلق ما یشاء و یختار. آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور ان پیدا کی ہوئی چیزوں میں جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، فضیلت دے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آگے پھر تاکید آ گئی ما کان لہم الخیارہ. حالانکہ بات پہلے واضح ہو گئی، ما کان لہم الخیارہ، انسانوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے کسی کو فضیلت دے دیں، کوئی اختیار نہیں ہمیں. ما کان لہم الخیارہ، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بلند ہے ان سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ان مشرکوں سے، ان کے بتوں سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت اونچی ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اب ما قبل والی آیات سے اس کا جوڑ بھی ہے، لیکن بہرحال ہم نے آیت کا مفہوم ظاہری طور پر سمجھ لیا، وہ کافی ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ کا پروردگار صرف یہی نہیں کہ وہ خالق ہے ہر چیز کا، صرف یہی نہیں کہ وہ جو چاہے حکم دے دے، صرف یہی نہیں کہ وہ جس کو چاہے فضیلت دے دے، بلکہ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ کا پروردگار جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ زبان سے بات کہہ دی، وہ بھی اللہ جانتے ہیں، دل میں کوئی بات پوشیدہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، ہر قسم کی حمد اور تعریف اسی کے لیے ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، ہر حکم اللہ کے اختیار میں ہے، جو چاہے کر لے، جب چاہے کر لے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹایا جاؤ گے۔ بات چل رہی ہے توحید کی، توحید پر جمع رہنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرتوں کا ذکر ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو، یعنی یہ لازم ہے کہ اللہ ہی کو ہم معبود ہونے کا درجہ صرف اللہ کو دیں اور کوئی اللہ کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہے، اس کی وضاحت آ گئی۔ اب آگے دو آیتوں میں تقریباً اسی بات کی تاکید ہے، ان آیتوں کو، بس میرا خیال ہے ہمارا وقت پورا ہو گیا تو اسی پر روک دیتے ہیں، اس لیے کہ تقریباً 10-15 منٹ اور لگ جائیں گے شاید ان آیتوں کو پڑھنے میں، تو بس یہیں تک روکتے ہیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔